اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے، بالاخص جو اس قبرستان کے اندر دفن ہیں، اور آپ کے اور ہمارے تمام اعزاء اور اقربا جو دنیا میں کہیں بھی اور دفن ہیں، ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعند الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنے دین کے اندر ہر حکم کو کسی مصلحت کے تحت قرار دیا ہے. خدا کے دین کے اندر کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی کوئی حکمت نہ ہو، جس کا کوئی وجہ نہ ہو. جس طرح اس نے کائنات میں کسی چیز کو بے مقصد خلق نہیں کیا، اسی طرح اپنے دین کے اندر کوئی حکم بھی بغیر مقصد کے نہیں رکھا ہے. خداوند متعال نے کیوں قبر رکھی ہے؟ خداوند متعال نے قبر کی تعلیمات کیوں دی ہیں؟ کیوں مثال کے طور پر تشییع جنازہ، جنازے کو اٹھانے کا ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے؟ جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کبھی اللہ کے رسول سے کہا کہ سات کام آپ انسانوں کے ایسے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور ان کاموں کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں انسان ہوتا تو میں بھی یہ کر لیتا. ان کاموں میں سے ایک کام جنازے کے اندر شرکت کرنا ہے. خدا تعالیٰ نے یہ سب کیوں رکھا ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام کاموں کو خدا نے علامت کے طور پہ رکھا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمبولک ہیں، سب کا سب یہ ایک علامت کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، نشانی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو آپ دو سفید کپڑے پہنتے ہیں، جس کو ہم احرام کہتے ہیں. تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کبھی بھی حج پہ جانے لگیں تو اس سے پہلے مولا چوتھے امام، امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی ایک روایت ہے بہت تفصیل سے، وہ روایت ضرور پڑھ کے جائیے گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کے پیچھے جو نشانی رکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے. اور مثلا صرف آپ کو یاد دلانے کی خاطر، گرچہ ابھی حج کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن صرف یاد دلانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں، اس روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ امام نے اس راوی سے کہا کہ تم نے جب احرام باندھا تھا تو یہ سوچا تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا، میں نے نہیں سوچا. فرمایا جب تم نے طواف شروع کیا تھا تو یہ سوچا تھا؟ اس نے کہا نہیں سوچا. پھر امام نے ایک ایک چیز پوچھی, جب تم سعی کر رہے تھے, جب تم عرفہ میں پہنچے, جب تم منا میں آئے, جب تم نے قربانی کی, جب تم نے تقصیر کی, جب تم نے رمی جمرہ کی, ان سب پہ یہ سوچا؟ اس نے کہا مولا میں نے کچھ نہیں سوچا. امام نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ حج کرو, تمہارا حج اس طرح قبول نہیں ہوا ہے, جا کے دوبارہ حج کرو. تو میں کہوں گا کہ آپ جب بھی حج پہ جانے لگیں کم از کم ایک دفعہ وہ روایت ضرور پڑھ لیں تاکہ مجھے اور آپ کو پتا ہو کہ بھائی ہمیں حج کرنا کیسے ہے. اسی طرح یہ جو قبر, قبرستان, موت کے احکام, میت کے احکام, ان سب کے پیچھے اللہ نے علامتیں قرار دی ہوئی. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کو صرف ظاہر میں لے کے چلنے لگے ہیں تو اس کی جو روح ہوتی ہے, دین کے پیچھے جو پیغام ہوتا ہے, وہ پیغام ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, نعوذ باللہ تعالی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دین اثر نہیں کرتا. ابھی آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اتنا ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے, لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں, جنازہ دفنا دیتے ہیں, گھر واپس آ جاتے ہیں اور کیریکٹر میں, کردار میں, کام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ اس قبرستان کے اوپر جب لوگ, کچھ لوگ آتے ہیں, اہل ایمان آتے ہیں, وہ یہاں پر آ کر خدا کے خوف سے لرزنے لگتے ہیں. صحیح بات ہے, ہم لوگوں کے اوپر وہ لرزہ کیوں نہیں طاری ہوتا؟ کسی نے کہا کہ میں جب قرآن کریم عارف, کسی عارف سے پوچھا, سید علی قاضی طباطبائی سے میرے خیال میں, ان سے پوچھا کہ بھائی ہم جب قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں نہ جنت نظر آتی ہے نہ جہنم کی آواز آتی ہے. وہ فلاں آدمی نے لکھا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا ہے اور جنت کی آیت پڑھتا ہے تو اس کو جنت کی آواز آتی ہے, جہنم کی آیتیں پڑھتا ہے تو اس کو جہنم کی آواز آتی ہے, تو ہمیں کیوں نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جب پڑھتا ہے تو وہ ایسے پڑھتا ہے اس لیے اس کو یہ ساری آوازیں آتی ہیں, تم جو پڑھتے ہو تم ایسے پڑھتے ہو, تمہیں کہاں آئے گی پھر؟ اب بھائی ہمیں تو کسی مردے کی آواز نہیں آئی یہاں پہ, ہمارے دل پر تو خشیت طاری نہیں ہوئی, تو بھائی وہ خشیت ہمارے اوپر کیوں طاری نہیں ہوئی, ہمیں کیوں نہیں ایسی آوازیں آتی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس پر ٹرین نہیں کیا ہے, اتنی تربیت نہیں کی ہے کہ بھائی جب ہم یہاں پر آئیں تو ہم اس کی نشانیوں سے فائدہ اٹھائیں. ہم آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, ملتے ہیں, جیسے چلے جاتے ہیں. اچھا اب یہاں سے ہمیں فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ فائدہ جو دو تین اٹھانے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبر سے یہ سارے درس لینے کی طاقت دے دے اور آپ کو اور ہمیں دونوں کو اس کی توفیق دے دے ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں, اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ عمل خدا کے نزدیک میرا قبول ہوا یا نہیں ہوا, تو سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ اس عمل نے میرے اوپر اثر کیا ڈالا ہے. اگر میں نے آیا اور گیا اور کوئی اثر نہیں ہوا تو پھر ایک بات سوچیں, جو عمل دنیا میں اثر نہیں دے رہا ہے وہ آخرت میں کہاں اثر دے گا؟ آخرت میں تو اثر وہ دے گا جو دنیا میں کوئی اثر دیتا ہو. بھائی جو نماز دنیا میں میرے اوپر اثر نہیں ڈال رہی وہ آخرت تک کہاں ساتھ دے گی؟ ابھی 5 منٹ کا اثر نہیں ہوا میرے اوپر. تو اگر میں قبرستان آیا اور واپس چلا گیا اور اس قبر نے, اس منظر نے میرے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا, تو میں کیا سمجھ رہا ہوں, یہ قیامت تک میرے ساتھ دے گا کیا؟ یہ کیسے ساتھ دے گا؟ یہاں پہ میرے اوپر کوئی اثر پڑے تو میں یہ سوچوں کہ ہاں چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی کچھ نہ کچھ مجھے نصیب ہو جائے گا. ابھی کیا اثر لینا ہے؟ دو تین باتیں جو بہت سادہ سادہ سی باتیں, اتنی سادہ ہیں کہ جیسے یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے, اس میں تو کوئی فلسفہ نہیں ہے, اس میں کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے کہ انسان اتنا بڑا کوئی ڈاکٹر ہو تو اس کو سمجھے گا. کیا باتیں ہیں؟ پہلی بات, کیا کوئی ہے جو مرے بغیر چلا جائے؟ ہو سکتا ہے کبھی؟ دنیا میں ہر حقیقت کا کوئی نہ کوئی منکر ہے. خدا لے لو, خدا سے بڑھ کے تو کوئی حقیقت نہیں ہے نا, منکر ہے یا نہیں ہے؟ دنیا بھری پڑی ایسے لوگوں جو خدا کا انکار کرتے ہیں. نبوت حقیقت ہے, نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود بھیجے گا ہم کی بات, صلی اللہ علیہ محمد, اللہ کے نبی ہیں. منکر ہیں یا نہیں ہیں؟ منکر ہیں. اتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ تعالی نبی نہیں مانتے. مولا امیر المومنین کی ولایت حقیقت عظمیٰ، اتنی بڑی حقیقت، منکر ہیں یا نہیں ہیں؟ منکر موجود، نہیں مانتے. ایک حقیقت پوری دنیا میں ایسی ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے. اللہ کے منکر ہیں نعوذ باللہ، قرآن کریم کے منکر موجود نعوذ باللہ تعالی، نبوت، امامت، ولایت سب کے منکر موجود ہیں. ایک حقیقت ایسی ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرنا ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ حقیقت جس کا کوئی منکر نہیں ہے، اس سے زیادہ غافل بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس حقیقت کا کوئی منکر نہیں ہے کہ مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، تمہیں مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. کوئی ہے کافر جو کہے میں نے نہیں مرنا ہے؟ بھائی اگر کوئی کافر یہ کہے کہ مجھے نہیں مرنا ہے تو اس سے کہیں گے اپنا جیسا ایک دکھا دو، جو نہ مرا ہو تمہارا جیسا آج تک، تو دکھاؤ کوئی. چلو چند کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، اپنے حکمت سے پردہ غیبت میں لے گیا، امام وقت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک دو انبیاء کو، اصحاب کہف کو، یہ خدا کی حکمت تھی. تم بتاؤ تمہارے باپ دادا میں کوئی ہے جو نہ مرا ہو؟ کون ہے دکھاؤ ابھی. تو کوئی منکر نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قبول تو کیا ہوا ہے لیکن غافل اس حقیقت سے، غافل اس حقیقت سے. ہمارے پاس ایک روایت ہے، بہت نفیس روایت، اور بعض اوقات لمبی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پورے کو بیان نہیں کرتے، لیکن اس میں بہرحال جو اس کا سمری ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ غافل انسان جو اللہ کے دین کو مانتا تو ہے لیکن غافل ہے، وہ سوئے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے. جو انسان سو رہا ہوتا ہے وہ چارپائی پہ پڑا سو رہا ہے، کہیں پہ بھی پڑا ہوا سو رہا ہے، اگر آواز نہ اٹھائیں، آواز نہ نکالیں اور اس کے اطراف میں پوری دنیا گھماتے رہیں، پتہ چلے گا اسے نہیں. تو اگر اس کو پتہ نہیں چل رہا تو کیا باقی دنیا مر گئی ہے کیا؟ نہیں، دنیا تو چل رہی ہے ابھی. ایک سچ بات یہ ہے، ہمیں کیا پتہ یہاں کتنے فرشتے گھوم رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہیں؟ ہمیں کیا پتہ؟ ہم تو اپنی آنکھوں سے، جو جسم کی بنی ہوئی آنکھیں، اس سے صرف جسم دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں دیکھتے. تو ابھی واللہ سوچو کیا یہاں فرشتے نہیں ہوں گے؟ کیا قسم کھا سکتے ہیں فرشتے ہوں گے یہاں پر؟ ہمیں نظر نہیں آتا. ابھی ہمیں نہیں معلوم ان مرحومین میں سے کتنے یہیں پہ ہوں گے، ہمیں کیا معلوم؟ ہماری آنکھیں کیا دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں دیکھ سکتی. تو ابھی کیا ہوئے ہم لوگ؟ ہم کہیں گے ہم لوگ غافل ہو گئے، ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے. ورنہ کیا یہاں پر یہ نہیں ہے کیا؟ یہ کیا مرحومین اللہ کے حضور میں زندہ نہیں ہے کیا؟ اللہ کے حضور زندہ ہیں سب کے سب. کون مرتا ہے؟ اگر مرنے کا مطلب مٹنا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو پھر کوئی نہیں مرتا ہے، سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں. علامہ طباطبائی بہت خوبصورت جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں فنا کے لیے نہیں بنایا ہے، بقا کے لیے بنایا ہے. ہم بقا کے لیے بنے، ہم فنا کے لیے کب بنے؟ صرف جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، آج یہاں ہوتے ہیں، کل کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر کل کہیں اور چلے جائیں گے. کس کو فنا آتی ہے؟ بقا ہی بقا ہے. جو جنت میں جائے گا وہ بھی خالدین فیہا ہے، جو جہنم میں جائے گا وہ بھی خالدین فیہا. تو سب کا سب بقا ہے پھر، خلد، ہمیشہ کی زندگی. تو کون بنا؟ فنا کہاں ہوگا پھر؟ ایک موقع آئے گا جب خدا نے متعال فرماتا ہے کلو شعین ہالکن اللہ بچا، ہر چیز مر جائے گی سوائے خدا کے. وہ ایک اور ایک مرحلہ ہے، باقی سب بقا ہی بقا ہے، ہم سب باقی رہیں گے. اچھا ہم سب باقی رہیں گے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کیا؟ نہیں نظر آ رہا. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے غفلت. ایک یہ حقیقتیں جس سے ہم غافل ہیں، ہمیں کیا اربا نظر نہیں آتی، ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے. دوسری یہ حقیقتیں جو ہمارا من مان لیتا ہے، دل مانتا ہے، عقل تسلیم کرتی ہے، توجہ نہیں ہے، سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں، سوچ نہیں رہے. ایک تو وہ ہے نا کہ مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو خیر مر گیا بیچارہ. ایک وہ ہے جو مانتا ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا اسے، تو وہ سو رہا ہے. ایک وہ ہے جو جاگ رہا ہے لیکن سوچ کہیں اور رہا ہے، سوچتا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات میں انسان کیا ہوتا ہے، گھڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، گھڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھے کیا ٹائم ہو رہا ہے تو کہ اچھا یوں کر کے دوبارہ دیکھتا ہے اور بتاتا ہے اتنے بج رہے ہیں. اچھا پہلے کیا گھڑی نہیں دیکھ رہے تھے تم؟ پہلے بھی گھڑی دیکھ رہا تھا تو کیا پھر ٹائم کیوں نہیں بتایا تھا؟ سوچ نہیں رہا تھا، دیکھ رہا تھا، سوچ نہیں رہا تھا. ہم لوگ قبریں دیکھ رہے ہیں، قبریں سوچ نہیں رہے. اب کیا کرو، آپ سوچنا شروع کر دو. اچھا اگر کوئی نہیں سوچتا تو کیا ہوتا ہے، علم نہیں ملتا. اگر سوچنا شروع کر دے پھر علم ملتا ہے، پھر شعور ملتا ہے، پھر اس کے کردار میں تبدیلی آتی ہے. تو ابھی کیا ہے، مثلا میں ان قبروں کو دیکھ رہا ہوں، ان قبروں کو دیکھ کے کیا علم لوں؟ پہلی بات جو میں مانتا ہوں اس کو دوبارہ یاد کروں، کیا میں نے مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے؟ ہاں مرنا ہے. کیا اس موت کا مجھے پتہ ہے کہ کب آئے گی؟ ابھی یہ قبریں بنی بھی رکھی ہیں نا، خدا کی قسم کیا ہمیں یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ہماری نہیں ہے؟ کیا مجھے یقین ہے کہ ان میں سے ایک میری نہیں ہے؟ کس کو پتا؟ مجھے پتا ہے کہ آج رات میں نے گزارنی ہے، نہیں معلوم، بالکل نہیں معلوم. ہم نے اس مسئلے کو ایسے دیکھا کبھی؟ اتنی دفعہ قبروں میں سے درمیان درمیان سے گزرے، کیا کبھی یہ سوچا کہ یہ برابر والی جگہ میری بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ؟ نہیں سوچتے، نہیں سوچتے، جاتے ہیں قبروں میں سے واپس آ جاتے ہیں. کیوں نہیں سوچتے؟ اچھا اگر سوچتے تو کیا ہوتا؟ اگر سوچتے کہ آج رات مر سکتا ہوں تو موت کی تیاری کرتے، پھر موت کے لیے تیاری کرتے. اچھا موت کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ ساری ذمہ داریاں نپٹا لی کیا؟ سارے کام پورے کر لیے کیا؟ اللہ نے جن کاموں کے ساتھ یہاں بھیجا تھا وہ سارے نپٹا لیے کیا؟ ابھی ہم لوگ اس معاملے میں پھر پھنس جاتے ہیں. ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے بچے بڑے کرو، ان کو کام پہ لگاؤ، ہمارے کام ختم ہو گئے. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کے جانور بھی یہی کرتے ہیں. بچے پیدا کرتے ہیں، بچوں کا خیال کرتے ہیں، بچوں کی خاطر جان قربان کرتے ہیں، بچوں کو بڑا کرتے ہیں، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر یہ چلتے ہیں. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. ہمیں خدا نے کیا جانوروں کے کام کے لیے بھیجا ہے؟ اگر جانوروں کے کام کے لیے بھیجا تو اشرف مخلوقات میں کیوں ہوں پھر؟ بندر بھی اشرف مخلوقات بن جاتا پھر تو. ہمیں بھیجا تھا اپنے کردار کو، جو میں نے اتنے دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ کے صفت سے نزدیک لانے کے لیے. یہ میں نے کر لیا. اگر یہ کر لیا ہے تو پھر موت سے ڈرتا کیوں ہوں؟ موت سے خوف کس بات کا؟ جس کو دیکھو ہاتھ لگاؤ، دیکھو اندر سے موت سے ڈر رہا ہے. بھائی جب تجھے یقین ہے کہ تجھے خدا کے پاس ہی جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں خدا کے پاس جانا ہے، تو بھائی پھر موت سے ڈر کیوں رہے ہو؟ خدا نے متعال کیوں چیلنج کرتا ہے دوسری قوموں کو کہ بھائی اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو تو موت، موت کی آرزو کرو. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی آرزو کرو. ابھی میں پوچھتا ہوں، ہم جو چھت کے نیچے بیٹھے ہیں یہاں پر، جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، کتنے لوگوں نے خدا سے کہا خدا مجھے موت جلدی چاہیے؟ کیوں نہیں کہا؟ خدا نے نہیں کہا تھا دوسری قوم سے فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو اگر تم صادق ہو؟ تو یہ کیا چیلنج ہے، میرے لیے نہیں ہے کیا؟ میں نے کب خدا سے کہا خدا مجھے موت چاہیے؟ ابھی آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں گے ٹھیک ہے یار ہمیں مرنا ہے، لیکن اتنی جلدی کس بات کی ہے، آہستہ آہستہ مر لیں گے، ٹائم آئے گا مرتے رہیں گے، ماگ تھوڑی رہیں کہیں پہ. موت کی آرزو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موت ایک مرحلہ ہے صرف. مرحلہ کس بات کا ہے؟ ترقی کا مرحلہ. موت تنزل نہیں ہے، پیچھے جانا نہیں ہے، موت آگے جانا ہے. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ جو ایک شاعر ہے مولانا جلال الدین رومی، اس نے اپنی مثنوی کے اندر بڑا خوبصورت کہا ہے، وہ نہ مجھے پورا یاد ہے لیکن مجھے اس کا تھیم یاد ہے اور وہ ہم سب کو پتہ بھی ہے. بھائی ایک بات ہے، وہ یہ کہ یہ جو پودے ہیں، جب پودے مر جاتے ہیں تو ہمارے لیے پودا مر جاتا ہے، تو پودا زمین میں چلا جاتا ہے. یہ جب درخت ہیں یہ گر جاتے ہیں تو یہ زمین میں چلے گئے نا، وہ لکڑی بن گئے، لکڑی جل گئی، جل کے راکھ ہو گئی، پھر دوبارہ زمین میں چلی گئی. ہر چیز زمین میں ہی جا رہی ہے، تو کیا زمین میں جانے سے مٹ جاتی ہے؟ یہ بدن بھی نہیں مٹ رہا ہے، بدن بھی نہیں مٹتا ہے. اور بحمد اللہ رب العالمین، میں اور آپ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں، अभी मैं इसलिए बाद अर्ज करता हूँ, हम लोग जब कहानियाँ सुनते हैं ना, वाक़ात सुनते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं ये वाक़ा ईरान में हुआ, इराक़ में हुआ, नजफ़ में हुआ, करबला में हुआ, हमारे पता नहीं होगा नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा, अफ्रीका में होगा या नहीं होगा। अभी मैं दो चीज़ें आपको जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। एक बंदा खुदा हमारा हमारे लेक्चर्स वगैरह में आता है, तो एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा कि मेरे दादा की खबर, उसको मुझे वहाँ से निकालना पड़ रहा है। मैंने पूछा क्यों, कहने लगा वो वहाँ पे एक हाईवे बन रही है, रोड बन रही है कब्रिस्तान पे, तो दो हुकूमत ने ऐलान किया है कि भाई जितने लोगों की खबरें इस कब्रिस्तान के अंदर हैं वो यहाँ से निकाल लें, वरना हम यहाँ से रोड निकालने वाले। रोड बता दी कि भाई इतनी जगह पर आती है, तो अगर खबर इतने तारीख तक नहीं निकालोगे तो फिर खबर जो है वो रोड के नीचे चली जाएगी, फिर बाद में नहीं चिल्लाना। तो कहने लगा मुझे अपने नाना की खबर निकालनी पड़ी, दादा नहीं नाना की खबर निकालनी पड़ी। तो कहने लगा कि मैं गया, मैंने गोरखन से कहा, तो उसने कहा कि बहुत सारे लोग खबरें निकाल के ले जा चुके हैं, तुम भी निकाल लो। तो कहने लगा कि हम जब खबर निकालने लगे तो गोरखन से कहा कि खबर खोदो, तो कहने लगा कि भाई ये पूरी खबर खोदूँ, ये सिल निकालूँ इसकी ऊपर की, इतने काम की क्या ज़रूरत है। कहने लगा मैं खबर के साइड से एक सुराख करूँगा, खबर के साइड से समझ लो राइट हैंड से उसने एक सुराख किया, वहाँ से मैं हाथ डालूंगा, जब उसका मैं कफन खींचूंगा ना तो बॉडी तो होगी नहीं, जिस्म तो बचेगा नहीं, हड्डियाँ होंगी, वो सारी हड्डियाँ उस कफन के अंदर खोड़ खोड़ करती हुई बाहर आ जाएंगी, मामला ख़त्म। तो उन्होंने कहा भाई तुम सबके साथ यही करते हो? उसने कहा मैं सबके साथ यही करता हूँ, कौन पूरी खबर खोदेगा यार। तो कहा चलो भाई कर लो, यही कर लो। अब वो गया, उसने साइड से खोदा, सुराख किया, सुराख के अंदर हाथ डाला, उसने हाथ डालकर जब इसके नाना का कफन पकड़ के खींचा तो एकदम से यूं हुआ, कहने लगा कि भाई ये तो पूरी लाश है। 9 साल हो गए थे, 9 साल, 9 साल कहीं गोश्त दफन करो फिर देखो बचता क्या 9 साल में। कहने लगा ये तो पूरी लाश है भाई। कहने लगा फिर क्या करें? कहने लगा अब तो पूरी खबर खोदनी पड़ेगी इसकी, तो पूरी खबर खोदी। तो ये लड़का हसन रिजवी नाम है इसका, कहने लगा कि मैंने जब अपने नाना का सर उठाया ना, ये जो पीछे की खाल होती है ये सबसे पहले ख़त्म होने वाली चीज़ों में से होती है, क्योंकि ये दबी भी रह जाती है, तो ये इंसान की जो खोपड़ी होती है सबसे पहले अलहदा हो जाती है, जिस सर पे इतना मकड़ते हैं सबसे पहले ये निकल जाता है, इसका मोहरा यहाँ से खिसक जाता है। तो कहने लगा 9 साल के बाद जब मैंने कफन को उठाया तो उसकी गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी कि लटक रही थी, मुझे हाथ पकड़ रख के उसके सर को ऊपर करना पड़ा, और जब मैंने यहाँ पे हाथ रख के सर ऊपर किया तो इस गर्दन के पीछे का गोश्त मेरे हाथ में आ रहा था, इतनी नई थी। कहने का वो गोरखन भी परेशान कि भाई ये कहाँ के कौन बंदा है तुम्हारा नाना, कोई वलीउल्लाह है क्या, ये कौन है ये? अच्छा कोई आलिम नहीं था, कोई जाकिर अहले बैत नहीं था, कोई नोहा पढ़ने वाला नहीं था, आम जिंदगी गुजारने वाला बंदा था, खबर बाकी जिस्म बाकी, ये भी चंद साल पहले हुआ। एक और वाक्य सुना देता हूँ, उसमें वहाँ मैं कह सकता हूँ कि उसमें तो उस खातून का बड़ा क्रेडिट था, एक खातून थी जाकरा अहले बैत अतहार की थी, अल्हम खुदा उनको मकामात बुलंद फरमाए, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बहुत खिदमत गुजार थी, बहुत खिदमत गुजार ऐसी थी कि उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, तो उनकी नाक से नक्सीर फूटती थी, खून निकल आता था ना नाक से अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, उस वक्त में भी अगर कोई कहता था मजलिस पढ़ दो तो पढ़ देती थी, नाक से खून निकल रहा है ब्लड प्रेशर से, तो उसके बच्चे कहते थे कि माँ तुम किस दिन इसी तरह ब्लड प्रेशर में पढ़ते पढ़ते मर जाओगी, तो वो कहती थी अगर इसमें मरना है तो बहुत ही अच्छा मर जाए, कोई मसला नहीं। तो इसका बेटा मुझे मिला था, उसने कहा मेरी माँ की मजलिस पढ़ दो बरसी की, मैं कहा चलो मैं पढ़ देता हूँ। खैर वो एक लंबी लंबी कहानी हुई, मिसमैनेजमेंट हो गई, 2 घंटे पहले मुझे ले गया, मैं बैठा रहा, मुझे भी गुस्सा भी आने लगा कि यार ये 2 घंटे पहले मुझे क्यों लेके आ गया। तो खैर वो मुझे सुनाने, मुझे उसने कहने लगा मौलाना आप मजलिस पढ़ दो, मैं आपको कुछ सुनाऊंगा बाद में। मैं कहा चलो ठीक है, मैं मजलिस पढ़ दी, फिर बाद में कहने लगा मौलाना जो मेरी माँ नहीं बहुत अजीब औरत थी, एक तो ये था हर वक्त जिक्र के लिए तैयार रहती थी। तो कहने लगा मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ को जागते में 2 काम करते देखा है, या मजलिस पढ़ती थी या इबादत करती थी, कहने का इसके सिवा कुछ नहीं करती थी, काम भी कर रही होती थी ना तो जिक्र करती रहती थी। तो अपनी माँ को कहने का मैंने ऐसे देखा। तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया, वो गई थी उमरा करने के लिए, वहीं खाने काबा के नज़दीक कहीं वो गिर गई, और उनकी पता चला इसको कि भाई वो तो हॉस्पिटल में, ये PIA में होता था, एयरलाइन में, पाकिस्तान की एयरलाइन में। तो कहने लगा मैंने फ़ौरन جدہ گیا میں ان کو دیکھنے کے لیے، تو میں جدہ اترا لیکن ہاسپٹل نہیں گیا، میں فوراً مکہ گیا تاکہ میں خانہ کعبہ جا کر اپنی ماں کے لیے زندگی مانگوں گا. تو کہنے لگا میں طواف کر رہا تھا تو ایک دفعہ میری نظر مینار کے اوپر پڑی تو میرا دل بھر گیا اور میں نے اللہ سے کہا کہ اے خدایا میری ماں کو میرے پاس واپس بھیج دے اگر تو نے اٹھا بھی لیا ہے تو. تو کہنے لگا مجھے آواز آئی کہ اگر اس وقت سیدہ کے پاس ہوں پھر. تو کہنے لگا میں نے کہا کہ نہیں، اگر ان کے پاس ہیں تو پھر وہاں سے واپس مت لا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. کہنے لگا میں اس حالت سے جب نکلا میں نے ٹائم نوٹ کر لیا، اس کے بعد میں جدہ گیا، جدہ پہنچا ہاسپٹل والوں نے بتایا تمہاری ماں مر گئی. کہنے لگا مجھے پتا تھا مر گئی ہوگی، میں نے صرف یہ پوچھا وقت بتاؤ. کہنے لگا میں نے وقت دیکھا، بالکل وہی وقت تھا جب مجھے آواز آئی تھی کہ اگر اس وقت سیدہ کے پاس ہوں. کہنے لگا کہ میں نے ان کی ڈیڈ باڈی لی، ان کی لاش لی. اب انہوں نے اپنی نصیحت وصیت میں کہا تھا کہ مجھے کربلا دفنانا، اور اس زمانے میں ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی. تو کہنے لگا میں نے عراقیوں کو کہا کہ بھائی مجھے اپنی ماں کو دفنانا، انہوں نے کہا بھائی کوئی کوشچن ہے ہی نہیں، اس وقت جنگ چل رہی ہے، جنگ میں ہم کسی کو بارڈر کراس نہیں کرنے دیتے، معاملہ ختم. کہنے لگا میں پاکستان لے آیا. اب یہ تو خود ایئر لائن میں تھا نا، تو وہ ویٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیڈ باڈی کا جو ویٹ ہے کتنا ہے، یہ اس کا وزن کرتے ہیں. کہنے لگا ہم لے آئے پاکستان، پاکستان لا کے میں نے امانتاً دفنا دیا. زمین سے یہ کہا کہ میری ماں تیرے پاس امانت ہے، جب کربلا کا راستہ کھلے گا میں یہاں سے نکالوں گا، ماں کو میں کربلا لے کے جاؤں گا. تو کہنے لگا وہ جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہوئی میں نے پھر دوبارہ آگے پیچھے کیا تو انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی کہ بھائی لے آؤ اپنی ماں کو. تو کہنے لگا کہ میں نے قبر کھدوائی، اور قبر کھدوانے سے پہلے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر میری ماں کی لاش کو مٹی نے کھایا تو میں دین چھوڑ دوں گا، میں دین پہ نہیں چلوں گا پھر. تو کہنے لگا کہ میرے پاس جو سنی باس وغیرہ تھے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اتنا سختی مت کرو، مٹی مٹی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ مٹی میری ماں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے نا، تو پھر میرے اس دین پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ میں اپنی ماں سے زیادہ دیندار نہیں ہو سکتا، وہ بہت دیندار تھی، میرا تو ویسے ہی کام خراب ہو جائے گا. تو کہنے لگا ہم نے قبر کھو دی، تو اس کے برابر میں اس کا سنی باس کھڑا تھا. تو کہنے لگا کہ اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ فلانی یہ مری بھی ہے یا زندہ ہے یہ؟ کہنے لگا یہ مری بھی تھی یا زندہ ہے یہ؟ دو سال کے بعد. اس کے بعد کہنے لگا ہم نے ویٹ کیا ڈیڈ باڈی کا، جب جدہ سے لا رہے تھے پاکستان، جب پاکستان سے عراق لے جا رہے تھے، یہ جو ہمارا بدن ہے نا اس میں کئی لیٹر خون ہے، پتہ نہیں 4 یا 6 لیٹر ہماری باڈی میں خون ہوتا ہے. یہ جو خون ہوتا ہے اس کو 20 منٹ چھوڑ دو نا یہ ختم ہو جائے گا، جم جاتا ہے سارا، باڈی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گی. 2 سال کے اندر، 2 سال میں 2 کلو کم ہوا تھا بس، باقی وزن بھی اتنا ہی تھا. یہ جو ہمارا جسم ہے اس میں 70% واٹر ہے، پانی ہے. 2 سال میں پانی خشک ہونا تو 70% وزن کم ہو جائے گا ہمارا. اس کی ماں کے جسم کا پانی بھی خشک نہیں ہوا تھا، شکل تو ویسی کی ویسی تھی، 2 سال میں مٹی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. تو کہنے لگا کہ میں ابھی میں اس کو کہاں لے کے چلا گیا، یہ بہت لمبی داستان ہو گئی لیکن میں آخر بھی عرض کر دوں. کہنے لگا کہ ہم بڑے خوش ہوئے کہ بھائی ہماری ماں کا جو دین تھا وہ مضبوط دین تھا. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ آگئے ہم عراق. کہنے لگا عراق بغداد اترے، اور بغداد اترنے کے بعد میں پیپر لے کر ایئرپورٹ سے باہر آیا کہ میں ذرا معلوم کروں کہ یہاں سے ڈیڈ باڈی تابوت باہر نکلوانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. تو کہنے لگا کہ میں پیپر لے کے باہر آیا تو ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ تم کسی کا لاش لائے ہو کیا؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگا پیپر دو مجھے. اس نے پیپر دیے. اب آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں کو آپ سے پیپر مانگے تو آپ پیپر دیں گے اسے؟ میں تو نہیں دوں گا. کیا بھائی لے کے چلا گیا تو بھائی میں کہا کیا کروں گا دوسرے ملک کے اندر. کہنے لگا اس نے مجھے مانگے، میں روک ہی نہیں سکا، وہ لے کے گیا اندر. اب کہنے لگا میں بعد میں سوچنے لگا کہ میں پاگل تھا، میں نے اس کو پیپر دے دیے، مجھے ساتھ جانا چاہیے تھا اس کے، کہ بھی کہیں لے کے نکل گیا تو میرا کیا ہوگا پھر. کہنے لگا بھائی وہ تھوڑی دیر گزری، وہ ٹیکسی کے اوپر تابوت کو باندھ کے پھر تابوت لے کے باہر آ گیا. تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم نے کیا دکھایا اس کو؟ پاسپورٹ تو میرا ہے، ماں میری ہے، یہ میری کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا، پیپر پہ لکھا ہے کہ میں نکال کے لے کے جاؤں گا، تو تم کیسے لے کے آ گئے؟ کہنے لگا میرا کام ہے میں نکالتا ہوں، تمہیں کیا، تمہیں ماں کا لہجہ چاہیے، جاؤ کے دیکھ لو وہی ہے یا نہیں ہے، मैं लेके आ गया, अब कहाँ जाना है? कहने लगा कि अब मुझे करबला जाना है। चलो अभी कोई तय नहीं कर रहा कि भाई कितने में लेके जाएगा, क्या करेगा। कहने लगा करबला जाना, चलो। कहने लगा वो मुझे करबला लेके आ गया। ये खुद उस बंदे ने मुझे समझा बताया है, मैं कोई थर्ड पर्सन से नहीं सुना हूँ, उसी लड़के ने मुझे बताया। ज़ाहिर अब तो आदमी है माशाल्लाह। कहने लगा साहब वो मुझे ले गया करबला, करबला ले गया, सारी रास्ते इमाम हुसैन की बातें करता रहा और मुझे तसल्ली देता रहा कि तुम्हारी माँ का मकाम बुलंद होगा, तुम्हारी माँ इधर पहुँच जाएगी, तुम्हारी माँ ऐसे जाएगी वैसे जाएगी। कहने लगा उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो मैंने कहा आप कब्रिस्तान लेके जाओ। कहने लगा नहीं, पहले इसका अदब होता है, पहले इस तरह तवाफ़ करना होता है। तो उसने मुझे 7 चक्कर लगवाए उस कब्रिस्तान के अतराफ़ के, उसके बाद कब्रिस्तान लेके गया। कब्रिस्तान में मैंने उससे कहा कि भाई अभी मगरिब होने वाली है, थोड़ी देर में 1-2 घंटे मगरिब हो जाएगी, गोरकन को लेके आओ। कहने लगा तुम परवाह नहीं करो, हमने सारे काम निपटा लिए हैं। टैक्सी ड्राइवर रही है। कहने लगा मैं सारे काम निपटा लिए। वो फ़ौरन लेके गया कब्रिस्तान में, वहाँ पे गोरकन खड़ा हुआ था कब्र के किनारे। तो वो उसने कहा कब्र खोदने में कितनी देर लगी? उसने कहा नहीं खुदी हुई है कब्र, देर कितनी लगेगी, खुदी हुई है। तो जनाब कहने लगा हमने ताबूत उतारा, अब ताबूत उतार के माँ को उतारना था, महरम ने उतारना होता है ना इसमें, तो उसको कुछ ऐसे को आदमी को कि भाई जो उसको जान पहचान कुछ हो। कहने लगे एक सैयद हमारे पास आके खड़े हुए, कहने लगे मैं उतारूंगा। कहने लगा कि जिस तरह वो टैक्सी ड्राइवर पेपर लेके चला गया था ना, हमारी ज़बान बंद हो गई थी। जब ये सैयद ने कहा मैं उतारूंगा, हमारी ज़बान बंद हो गई। वो सैयद खुद उतरे, उन्होंने माँ को उतारा, तलकीन पढ़ाई। तलकीन पढ़ाने के बाद बाहर निकले, उसके बाद कहने लगे देखो ऐसे कब्र के ऊपर सूरह क़द्र पढ़ो, फातिहा पढ़ो। कहने लगा हम बैठ गए, मैं रोने लगा, मेरी माँ जा रही थी, मैं सूरह फातिहा पढ़ने लगा, सूरह क़द्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर तक मैं ऐसी सर झुका के रोता रहा वहाँ पे। रोते के बाद मैंने उठा के देखा, कहने लगा सब गायब, ना वो सैयद, ना वो टैक्सी ड्राइवर, ना वो गोरकन, सब गायब, कब्र रखी हुई है। कहने लगा मैं बड़ा परेशान हुआ कि भाई ये टैक्सी वाला मुझे नजफ़ से लेकर आया, वहाँ पे बगदाद से लेकर आया है, इसके पैसे बहुत बनते होंगे, आखिर ये क्या इंसाफ है कि मैं अपनी माँ की लाश लेकर आया हूँ, मुझे इसको पैसे तो देने चाहिए। कहने लगा मैं 5 दिन तक टैक्सी ड्राइवरों के पास जाके उसके हुलिये पूछता रहा कि भाई ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर बता दो, कोई सैयद का बता दो, ऐसा ऐसे सैयद था। कहने लगा इतना सा शहर है, वहाँ पर किसी ने उस टैक्सी ड्राइवर को पहचान के नहीं दिया, और आखिर तक मुझे 3 बंदों में से कोई नहीं मिला, ना टैक्सी ड्राइवर मिला, ना वो सैयद बुजुर्गवार मिले, ना वो गोरखन मिल के दिया। माँ को दफन करके हम घर वापस आए। ये कब्र की इबरत है, हम तैयार करें। ये मैं बातें नजफ़ की नहीं कर रहा हूँ, ये औरत पाकिस्तान में रह रही थी, कराची में रह रही थी, इसका लड़का अभी तक मुझे मिलता है, इन कराची में ही रहता है, और ये सब बातें 1400 साल पहले की नहीं है, अभी 2-3 साल पहले की बातें हैं। ये अभी भी मौजे हो रहे हैं, अभी भी खबरें हमें सिखा रही हैं। हमें सीखने वाला होना चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा कि हमारी मौत किसी भी लम्हे आ सकती है, हमें ज़िंदगी में तैयारी करनी है। अल्लाह का बंदा बनो, अपने हाकिम मत बनो, बस आखिरी बात यह, अपने हाकिम मत बनो। आपके ऊपर हुकूमत आपकी नहीं है, आपके ऊपर हुकूमत खुदा की है। यहाँ पे खुदा ने 50-60 साल के लिए हमें एक ऐसी हुकूमत दे दी है जिसका कोई हकीकत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ मैं अपना हाकिम हूँ, ये जाली है, ये हुकूमत सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ इम्तिहान है। हाकिम अभी भी वही है, मैं गलत करूंगा अगर मैं अपने ऊपर हुकूमत करने की कोशिश करूंगा, मैं हाकिम नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अब्दुहु व रसूलो, उबूदियत। अल्लाह जब कुरान करीम के अंदर बहुत अच्छे लफ्जों में किसी को याद करता है ना, तो कहता है वो मेरा बंदा है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मेराज पे जब गया तो कहा नहीं कहा कि मैं अपने नबी को लेकर गया, नहीं कहा मैं अपने बंदे को लेकर गया। तो आजीज़ो बंदगी दिखाओ, छोटी छोटी बातों में खुदा से मत लड़ो। हम लोग छोटी छोटी बातों में खुदा से लड़ते हैं, ये काम मैं नहीं करूँगा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। भाई तुम हाकिम कब हो? तुमसे किसने कहा कि तुम हाकिम? खुदा हाकिम है, तुम महकूम हो, तुम माबूद, माबूद से अपने क्यों बिलावजह में गलती करते हो? تو عزیزان محترم، لب لباب یہ ہے کہ بھائی ہمیں بندہ خدا بننا ہے، ہمیں اس دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا ہے، یہ دنیا دھوکہ دے رہی ہے ہمیں، پاگل ہیں ہم لوگ کس کے دھوکے میں آئے، ہماری قبریں ہمارے سامنے کھدی ہوئی ہیں، ہمیں کیوں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبروں میں جانا ہے، اور موت ختم نہیں کرتی ہے، موت ایک اور زندگی شروع کرتی ہے۔ مولا کا احسان ہے، الحمدللہ ہم میں لیاقت نہیں تھی لیکن امام حسین نے ہمیں نام لینے دیا ہے، باخدا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت، ہم لائق نہیں ہیں اس کام کے، ہم میں لیاقت نہیں ہے کہ ہم پرچم حسین ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوں یا پرچم ابو الفضل ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں، کہاں ابو الفضل، کہاں ہم لوگ، کہاں سید الشہداء، کہاں ہم لوگ، یہ لیاقت ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کے دربار میں فقیروں کو نوازنے کی عادت ہے، فقیروں کو دینے کی عادت ہے، تو اگر کوئی فقیر آ جاتا ہے تو اسے دے دیتے، ہم بھی ان کے در کے فقیر، اس دنیا میں بھی ان کے در کے فقیر ہیں، بھکاری ہیں، اس دنیا میں بھی ان کے در کے بھکاری ہیں، اپنی اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس دنیا میں بھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ مولا آپ کے صدقے میں ہے، اس دنیا میں بھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے مولا آپ کے صدقے میں، ہمارے اعمال کہیں نہیں پہنچیں گے، جو کچھ پہنچائیں گے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پہنچائیں گے، ان کی محبت پہنچائے گی، قرآن اور اہل بیت کا ساتھ، یہ پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے، اللہ کی بندگی، اور عزیزو جب بھی آپ قبر کو دیکھیں آپ کو اور ہمیں ایک بے گور و کفن لاشا ضرور یاد آنا چاہیے، یہ دنیا کتنی عجیب گندی جگہ ہے، اگر قبر بننا کسی کا حق ہوتا تو حسین کا حق تھا، میری تیری قبریں بنتی ہیں اور حسین کا لاشا بے گور و کفن، ہماری قبروں کے اوپر لوگ کھڑے ہوں اور حسین کے لاشے کے اوپر کوئی نہ، خدا متعال نے کتنا بڑا امتحان بھی امام زین العابدین سے لیا کہ میرے مولا اپنے والد کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھ رہے تھے، اور کتنا بڑا امتحان اس عظیم الشان خاتون علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے دیا سلام اللہ علیہا، جب قافلہ مقتل کے برابر سے گزرا، بی بی زینب نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا، اپنے آپ کو سواری سے گرایا، امام حسین کے لاشے پر گئیں، امام حسین کے لاشے کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا، مدینے کا رخ کر کر کہا حاذا حسین ابن علی، اے جد امجد، اے میرے نانا، یہ حاذا حسین اوکھ، یہ آپ کا حسین ہے، اس جملے میں بڑی عجیب گہرائی ہے، کہا حاذا حسین اوکھ، اے نبی یہ آپ کا حسین ہے جس کو آپ کندھے پر بٹھاتے تھے، حاذا حسین اوکھ مرمل بالدماء، یہ خون میں اور مٹی میں غلطہ، یہ خاک اور خون کے اندر لپٹا ہوا لاشا حسین کا ہے، اور اس کا لاشا کربلا کی مٹی پر ہے، اور اس کا سر کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں گھمایا جا رہا ہے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، پروردگارا ذکر سید الشہداء کے صدقے میں ہمیں موت کی تیاری نصیب فرما، اے پاک پروردگار امام حسین کے ذکر مبارک کے صدقے میں ان مرحومین، ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، اے پاک پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں جو تیرے حبیب کے نواسے کے غم میں بہائے گئے، ہمارے مرحومین کی لاشوں کو ان کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار کی وسیع ترین اعلیٰ ترین شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، میدان حشر میں مادر حسین کا سایہ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہماری تمام تر کمی کوتاہی غلطیوں لغزشوں کے باوجود ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے، ان کے فرش پر، ان کی فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اپنی زندگی کے اندر اہل بیت کے وارث کا دن دیکھنا، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ وقت کے امام کی خوشنودی کے لیے، ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد کا۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر ارسال فرمایا، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہدایت کا کام دنیا کا سخت ترین کام بنتا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کا ہر کام آسان کام ہوتا ہے۔ اس ہدایت میں جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ خلوص کے ساتھ بغیر کسی توقع کے زحمتیں اٹھاتے ہوئے، مصیبتیں اٹھاتے ہوئے دوسروں کی ہمدردی کرنا۔ آپ میرے ساتھ اچھے ہوں اور میں آپ کے ساتھ اچھائی کروں، یہ بہت سادہ کام ہے، پوری دنیا یہی کرتی ہے، جانور بھی یہی کرتا ہے، آپ کسی جانور کو کھانا کھلائیں, چند وقت کچھ دن کھانا کھلا دیں, وہ آپ کے لیے وفادار ہو جائے گا. پھر آپ نہیں بھی کھلائیں گے تو آپ سے شکایت نہیں کرے گا, آپ کو نہیں کاٹے گا. اگر کوئی میرے ساتھ ہمدردی کرے, میں بھی اس کے ساتھ ہمدردی کروں, یہ بہت آسان کام ہے. کوئی میرے ساتھ دشمنی کرے, میں اس کے ساتھ اپنے کام کی خاطر ہمدردی کروں, یہ بھی آسان ہے. بھائی فرض کرو مجھے آپ سے کچھ کمانا ہے, آپ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو لیکن مجھے آپ سے کمانا ہے, تو میں آپ کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کروں, یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ میرا مقصد ہے, میرا کام پھنسا ہوا ہے. تو میں اپنا کام نکالنے کے لیے آپ کے سامنے چلا جاؤں گا, آپ کی تمام تر غلطیوں کے باوجود آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام کہاں پر ہے؟ مشکل کام یہاں پر ہے کہ کام میرا کام ہے, میں آپ کے ساتھ غلطی کر رہا ہوں, آپ میرے کام ہونے کے باوجود میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. آپ کا کام نہیں ہے, کام میرا ہے. آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہا, چونکہ تم غلط آدمی ہو, تم میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے, اس کے باوجود آپ میرے سامنے اچھا سلوک کریں, یہ بہت بڑا کمال ہے, بہت بڑا کمال ہے. اب ایک بات ہے, اگر انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت کو لے لیں گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ بھائی خود کا فائدہ ہوگا, ان کا جنت میں جائیں گے, گمراہی سے بچیں گے, کمال حاصل کریں گے. اہل بیت اطہار علیہ السلام, ساری دنیا بھی گمراہ ہو جائے, ان کی ذات پہ کوئی کمی نہیں آئے گی. یزید کا دور آ گیا, معاشرہ گمراہ ہو گیا, تو کیا سید الشہداء کی نعوذ باللہ تعالی ذات میں کوئی کمی آئی؟ نہیں, ان کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے. تو انہوں نے کس کے لیے قربانی دی؟ ان کی ذات میں کوئی کمی نہیں تھی, انہوں نے قربانی دی انسانوں کی خاطر, کہ ان کو کمال پہ پہنچانا ہے. یہ کمال کی بات ہوتی ہے. اب اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سید الشہداء کو کچھ نہیں چاہیے تھا, جو ان کا مشہور خطبہ ہے, ان کے والد گرامی سے بھی منسوب ہے, مولا امیر المومنین سے بھی منسوب ہے, سید الشہداء سے بھی منسوب ہے, دونوں کی ذات پہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد پر. انہوں نے فرمایا خدایا تو جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دولت کے لیے نہیں ہے, اور نہ ہم طاقت کے لیے, حکومت کے لیے, طاقت کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. تنافسن فی السلطان, کہ ہم میں حکومت کروں یا تو حکومت کرے, اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں. فرمایا نہیں, ہمارا کام دولت کے لیے نہیں ہے, طاقت کے لیے نہیں ہے, ہمارا کام کس کے لیے ہے؟ لنحیی معالم من دینک, ہم تیرے دین کی نشانیوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. نظہر الاصلاح فی بلادک, ہم چاہتے ہیں تیرے شہروں کے اندر اصلاح ظاہر ہو, خرابی آ گئی ہے یہ خرابی ختم ہو جائے, اصلاح ظاہر ہو. وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ, اور تیرے مظلوم بندوں کو پناہ مل جائے, تیرے دین کی نشانیاں آشکار ہو جائیں, تیرے شہروں کے اندر اصلاح نظر آ جائے, خرابی کے مقابلے میں تیرے مظلوم بندوں کو پناہ مل جائے. ہمارا ہدف یہ ہے, ہمارا مقصد یہ ہے, اس کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں. اب آج ہم نے گفتگو کرنی ہے اس عظیم الشان قربانی پر کہ جو اللہ کے رسول کی مقدس صاحبزادی سیدت النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پیش فرمائی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر ان کی ذات پہ درود بھیجے, محمد و آل محمد. صلی علی محمد. چونکہ اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل سے عرض کرنا ہے, لہذا انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں, سن رہے ہیں اور توجہ دیجئے گا. بیوی کا جو مقام اللہ کے رسول نے دیا تھا, سیدت النساء العالمین, تمام دنیاؤں کی خواتین کی سردار ہیں, جنت کی خواتین کی بھی سردار ہیں, اس مقام میں کوئی کمی نہیں آتی اگر وہ اپنے گھر سے نہ نکلتی. اگر وہ قربانی نہ بھی دیتی ان کے اس مقام میں کمی نہیں آتی. اللہ کے رسول کہہ چکے تھے فاطمہ تو بدعت منی سلام اللہ علیہا, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی, صحیحین کے اندر یہ جملہ درج ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے اندر تو قطن ہے ہی, صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر درج ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے ان کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا. بی بی کی ذات کا میں بار بار نام لوں گا, میرا اپنا زندگی کا ایک دستور ہے, طریقہ کار ہے وہ کہ جب میں بی بی کا نام لیتا ہوں تو سر جھکاتا ہوں ہمیشہ, اور اگر ممکن ہوتا ہے تو ہاتھ پیشانی کے اوپر رکھتا ہوں ان کی ذات کے احترام میں. اور میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب قیامت کے دن محشر ہو اور وہ دن آئے جب بی بی کی شفاعت سب سے بڑی شفاعت ہوگی, سارے محشر میں سب لوگ کھڑے ہوں گے, انبیاء اولیاء اوصیاء عام آدمی بھی سب, اور اس موقع پر بی بی تشریف لائیں گی, سب کے سروں کو جھکانے کا حکم دیا جائے گا, تو میں زندگی میں ان کے نام پر سر جھکاؤں گا اور سر کے اوپر ہاتھ رکھوں گا تاکہ انشاءاللہ جب اس دن بی بی تشریف لائیں تو مجھے اس کے صدقے میں ان کی شفاعت نصیب ہو جائے انشاءاللہ تعالی, اور آپ سب کو بھی انشاءاللہ کہ آپ ان کے احترام میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان بی بی کی عظمت کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے ان کے مقام کو قبول کرتے ہوئے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ان کا ایک مقام تھا, ان کا ایک رتبہ جو اللہ کے رسول نے ان کو دیا, اور یہ ہم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں, پوری طاقت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا ہے پوری کائنات میں کسی کے بارے میں نہیں کہا, جو ان کے بارے میں کہا ہے پوری کائنات میں کسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے وہ جملات استعمال نہیں کیے جو بی بی کے لیے استعمال کیے. ان کا ایک مقام ہے, بی بی نے عظیم الشان قربانی اپنے لیے نہیں دی. ان کے جب ہم مقام کو دیکھتے ہیں کہ جبرائیل ان کے لیے آتے ہیں, اللہ کے رسول ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جنت سے ان کے بچوں کے لیے لباس آتے ہیں, اب ہمارے سامنے ایک سوال ہو کہ اتنی عظیم الشان خاتون وہ آ کر کہیں کہ مجھے چند درخت چاہیے, ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب میں واقعے کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. جنگ خیبر کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا, اللہ کے رسول کے سامنے آئے کریمہ آئی اور اللہ کے رسول سے کہا سورہ انفال کے اندر کہ آپ کے اعزہ اقربہ کا حق ہے, آپ وہ ادا کریں. اللہ کے رسول نے بی بی کے لیے ایک حق رکھا اور وہ حق انہیں ادا کیا. جو حق اللہ کے رسول نے بی بی کو ادا کیا اس میں سے ایک یہ باغ تھا جس کو ہم فدق نام کہتے ہیں, فدق بھی اس کو تلفظ کیا گیا ہے. آپ اور میں اردو کے اندر جب عربی کے نام لیتے ہیں تو تھوڑا بہت تبدیل کر دیتے ہیں, میں اس کے اوپر حساسیت نہیں دکھاؤں گا, آپ فدق کہنا چاہیں فدق کہہ لیجئے. اس کے اوپر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں, بڑے بڑے اسکالرز نے کتابیں لکھی ہیں, یہ بھی ایک نقطہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, بہت بڑے بڑے ایسے اسکالرز دانشور مراجع تخلیق فقہا جن کا تعلق تاریخ سے نہیں بنتا تھا, تاریخ سے نہیں بنتا تھا ان کا تعلق, اور فدق کا معاملہ تاریخ کا معاملہ تھا, لیکن ان بڑے بڑے لکھنے والوں نے فدق کے اوپر جان بوجھ کر کتاب لکھی ہے. کیوں کتاب لکھی اس کے اوپر؟ انہوں نے اس لیے کتاب لکھی کہ کل سیدش کے سامنے کہہ سکیں کہ بی بی آپ کے حق کے دفاع کے لیے ہم نے بھی کوشش کی, جس کا کوئی تعلق تاریخ سے نہیں تھا نا اس نے بھی لکھی ہے. مثلا اس زمانے کے اندر بہت بڑے محقق شہید باقر الصدر فلسفے کے اوپر کتاب لکھی, فلسفتنا نام کر کے, فلسفتنا یعنی ہمارا فلسفہ, اقتصاد اکانومی اس کے اوپر کتاب لکھی, اقتصادنا نام کر کے ہماری اقتصاد, بینک کے اوپر کتاب لکھی البنک لا ربوی بلا سود بینک, اس کے اوپر کتاب لکھی. انہوں نے لوگوں کے تعلقات کے اوپر کتاب لکھی, رسول خدا کی سیرت کے اوپر کتاب لکھی، متعدد بہت ساری کتابیں لکھی. اس عظیم الشان محقق نے جان بوجھ کر فدق کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی، فدق فی التاریخ. کیوں یہ کتاب لکھی؟ جو میں سمجھ پاتا ہوں وہ یہ کہ اس سید بزرگوار نے یہ سوچا کہ اگر اقتصاد پڑھنے والا میری کتاب پڑھے گا، فلسفہ پڑھنے والا میری کتاب پڑھے گا، تو میرے لیے ضروری ہے کہ فلسفہ اور اقتصاد پڑھنے والوں کے سامنے اپنی ماں کے حق کا دفاع کروں. جب اقتصاد پڑھنے والا میری اقتصاد نہ پڑھے تو وہ جا کر دیکھے کہ شہید باقر الصدر نے اور کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، تو اس کو میری کتاب بھی نظر آئے گی، فدق کے اوپر بھی نظر آئے گی. ہم سب لوگ مقروض ہیں بی بی کے حق کے سامنے، ہم سب نے ان کے حق کے دفاع کے لیے لکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، ہم سب نے یہ کام کرنا ہے. کل ہمیں اللہ کے رسول کے سامنے منہ دکھانا ہے، اور اللہ کے رسول ہم سے مطالبہ کریں گے کہ تم نے میری بیٹی کی قربانی کے بعد ان کے حق کے دفاع کے لیے کیا کیا. اللہ کے رسول نے بی بی کو یہ باغ دیا، باغ بی بی کے پاس تھا. اس باغ پر بی بی کے نوکر کام کرتے تھے، اس زمانے میں غلام کہتے تھے ان کو، غلام وہ کام کرتے تھے. جب نبی کی وفات کے بعد خلافت کے اوپر غصب کیا گیا تو خلفاء نے اپنے آدمی بھیج کر بی بی کے ملازموں کو باہر نکالا اور اس باغ کے اوپر قبضہ کیا. جنہوں نے اس باغ کے اوپر قبضہ کیوں کیا؟ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی بی بی کے باغ کے اوپر قبضہ کرنے کی؟ ان کے ذہن میں کیا منصوبہ تھا؟ ان کے ذہن میں دو منصوبے تھے، ایک ظاہر ہے اور ایک اس کے پیچھے فکر ہے. ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم اور آپ جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو تاریخ میں رہنے والے لوگ تھے وہ بڑے سیاستدان نہیں تھے، ہم لوگ بڑے سیاستدان ہیں، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ جو تاریخ میں رہنے والے ہیں وہ بھی ہماری طرح یا ہم سے زیادہ بڑے سیاستدان تھے، سیاست جاننے والے تھے. وہ بھی کمپلیکیشنز پیچیدگیاں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ سب سمجھنے والے لوگ تھے. تو مثلا آپ یہ نہیں سوچے گا کہ خلفاء کو نہیں پتا تھا کہ اگر ہم باغ پہ قبضہ کریں گے تو تاریخ میں ہمارے لیے کتنی بڑی مشکل بننے والی ہے. آپ یہ نہیں سوچے گا. یہ جو باغ پہ قبضہ تھا وہ ایک ظاہری وجہ سے تھا. ظاہری وجہ کیا تھی؟ ظاہری وجہ یہ تھی کہ اس باغ کا ایک پیسہ آنا تھا، اس باغ سے انکم تھی، درآمد تھی، اس سے پیسہ آتا تھا. پہلے اوپر کی وجہ بتا رہا ہوں، ظاہری وجہ. انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ باغ کا پیسہ علی اور اولاد علی کے پاس آتا رہا تو معاشرے میں ان کی طاقت بہت زیادہ ہوگی. اس وقت تک امیر المومنین کے پاس اور کوئی جائیداد نہیں تھی. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے نہج البلاغہ کے ترجمہ اور تشریح کے اندر امیر المومنین کی وہ ساری جائیدادیں لکھی ہیں جو مولا نے اپنی محنت سے بنائی تھیں خلافت کے غصب ہونے کے بعد. خلافت کے غصب ہونے سے پہلے امیر المومنین جنگوں میں مشغول رہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ غربت میں زندگی گزارتے تھے. لیکن جب خلافت کا معاملہ اس طرح سے ہوا تو امیر المومنین کو دوسری تمام چیزوں سے کاٹ دیا گیا. اس کے بعد امیر المومنین نے زمینوں پہ کام کیا ہے، کھیتی باڑی کی ہے، نخلستان جو صحرا کے اندر باغ ہوتے ہیں یہ لگائے، نہریں جاری کیں، بہت اس طرح سے جائیداد بنائی. اور اس تمام جائیداد کو امیر المومنین نے مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا، اپنے لیے نہیں رکھا، لیکن محنت کی، اپنی زندگی کو بھی اوپر نہیں لے کر آئے، اپنی زندگی ویسی سادہ رکھی، لیکن اپنے پیسے کو کمایا اور پیسے کو کمانے کے بعد مسلمانوں کو وقف کر دیا. لیکن یہ بعد کی بات ہے، اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا، امیر المومنین کا ہاتھ خالی تھا. اس باغ سے کمائی آنی تھی، خلفاء نے یہ سوچا کہ یہ جو کمائی علی اور اولاد علی کے پاس آئی تو یہ معاشرے کے اندر طاقتور ہو جائیں گے، اگر ہم اس کو بند کر دیں تو امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا تو وہ معاشرے کے اندر کچھ کر نہیں پائیں گے. لیکن یہ ظاہری علت ہے، یہ بھی ظاہر ہے. اس کے پیچھے ایک اور معاملہ تھا، وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ اس خاندان کے جو معاشرے میں مقام ہے اس کو چیلنج کر دیں، چاہتے تھے یہ جو اس خاندان کا معاشرے کے اندر احترام ہے، امیر المومنین کا احترام ہے، بی بی سیدہ کا احترام ہے، اس احترام کو یہ چیلنج کرنا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ یہ جو سب لوگ اہل بیت سے آ کر پوچھتے ہیں نبی کے بعد ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی ایسا کام کریں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، نعوذ باللہ تعالی. وہ یہ چاہتے تھے، اس خاطر انہوں نے ان کی جائیداد پہ حملہ کیا، اس جائیداد کو غصب کیا. یہ دو وجہ بنیادی سمجھ میں آتی ہیں. اب اس کے بعد ہمارے سامنے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بی بی نے اس باغ کا مطالبہ کیوں کیا؟ بھئی اگر وہ قبضہ کر رہے تھے تو بی بی قبضہ کرنے دیتی، ایک باغ تھا چلا گیا کوئی بات نہیں، بی بی نے کیوں یہ کام کیا؟ بی بی کے کام کے پیچھے دو ہدف ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، دو مقصد. البتہ ظاہر ہے کہ ہم ان کے کام کے اسرار کو نہیں جان سکتے، یہ تو ہماری ناقص عقل ہے جس میں ہمیں دو چار چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. ان کے کام کے راز کیا تھے وہ جانتے ہوں گے، ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ دو چار چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص امیر المومنین کو ان کے حق سے محروم رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ امیر المومنین کا دفاع کیا جائے. اور ہمارے پاس بہت بڑا درس ہے، ایک ہم سب پر واجب ہے مرد یا عورت اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں، کسی بھی حالت میں ہو ہم سب پہ واجب ہے اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں. اگر کوئی امام کے خلاف کارروائی کرے سب پر واجب ہے اپنے امام کا ساتھ دیں. ان لوگوں نے امیر المومنین کے خلاف ایک سازش کی، بی بی نے امام کا ماننے والا ہونے کے ناطے، وہ امیر المومنین کی زوجہ بھی ہیں، امیر المومنین سے رشتہ داری بھی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور حق بھی ہے، وہ کیا؟ امیر المومنین امام وقت ہیں. امام وقت کا ساتھ دینا سب پر واجب ہے، بی بی نے ہمیں یہ سکھایا ہے، سب پہ واجب ہے. لہذا جب یہ غزب خلافت ہوئی تو تاریخ کے مطابق بی بی ایک ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئیں، ایک ایک فرد کے پاس گئیں اور ان سے یہ کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ علی حق پر ہیں، تم نے علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اب یہاں پر ایک اور مشکل ہے جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ اس زمانے کے اندر یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ لوگ سمجھ بھی رہے تھے، ایسے غلط سمجھے بیٹھے تھے، وہ یہ کہ اگر امیر المومنین آئیں گے وہ بھی اسلام لائیں گے اور اگر کوئی اور آیا ہے تو وہ بھی اسلام لائے گا. فرق کیا پڑتا ہے؟ اس زمانے کے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، البتہ کچھ لوگ صرف دکھا رہے تھے، سمجھ نہیں رہے تھے، دکھا رہے تھے یہ. تو وہ بی بی سے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی نماز پڑھائے گا جو آیا ہے، یہ بھی نماز پڑھائے گا، یہ بھی زکات دلائے گا، یہ بھی اللہ کے دین کا نام لے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے نعوذ باللہ کہ علی کریں یا یہ کریں؟ بعض نے کہا، کسی نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے علی کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اے سیدہ اس کو جانے دیں، یہ کیا کر لے گا، اگلی دفعہ ہم علی کا ساتھ دے دیں گے. بہانے بازیاں، کچھ بہانے بازی کر رہے تھے اور کچھ لوگ بے وقوفی میں پھنسے ہوئے تھے. اب بی بی نے یہ جو فدق کا دفاع کرنے کا ارادہ کیا، اس کے پیچھے ایک راز جو تھا وہ یہ تھا کہ علی کا ساتھ دیں، اگر ان کا پیسہ کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا بھی مقابلہ کریں، لیکن اس سے بڑھ کر راز تھا وہ کیا؟ اب یہ ذرا سخت لفظ ہے لیکن اس کو سننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. بی بی چاہتی تھی کہ جو حاکم لوگ ہیں ان کے چہروں پہ سے نقاب اتار دیں، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آشکار کر دیں کہ یہ ظاہری طور پر تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دین کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے رسول کے دین کے اوپر عمل کریں گے، لیکن ان کا خدا کے رسول اور اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں بنے گا، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے. بیوی چاہتی تھی اس معاملے کو لوگوں کے سامنے آشکار کریں. وہ کیسے آشکار کریں گی؟ اس کام کو انہوں نے کیسے کیا؟ جب انہوں نے وہاں سے ملازمین کو نکالا تو بیوی اس جائیداد کی مالکہ ہونے کے ناطے دربار خلافت تشریف لے گئیں اور کہا کہ میں نے آ کر اپنے حق کا دفاع کرنا ہے. اب یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, یہ سمجھ لو بہت بڑی ایک جنگ ہو رہی ہے, اور اس جنگ میں ایک ایک کام بہت سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. یہ ایک ایک کام بہت سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. میرے پاس چونکہ 3 دن ہیں آج کے کچھ منٹس میں لا کے کل اور پرسوں, تو میں جلدی نہیں کروں گا, آپ کے سامنے آہستہ آہستہ اس کو بیان کروں گا, اور آپ کے سامنے مجھے آہستہ آہستہ اردو بھی آہستہ آہستہ بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ اردو پکڑ سکیں. ورنہ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو جتنی دیر میں یہاں 40 منٹ میں بولتا ہوں اس کا ڈبل بول لیتا, لیکن مجھے آہستہ آہستہ بولنا پڑے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد طرف. اب ایک ایک چیز جو بی بی نے انجام دی وہ بہت منصوبے کے ساتھ ہے, کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہے. اب دیکھیے 2 مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بی بی نے اعلان کیا کہ میں اپنے حق کے دفاع کے لیے مسجد میں آؤں گی اور خطاب کروں گی. کیا یہ منع کر سکتے تھے؟ یہ منع نہیں کر سکتے تھے. اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ بی بی کو منع کر دیتے, لیکن یہ منع نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کیا بی بی سیدہ کے راستے کو روک سکتے تھے؟ یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا. مدینہ ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا کہ بھائی اگر اللہ کے رسول کی بیٹی آ کر بولنا چاہتی ہے تو اس کے منہ پہ کیوں پابندی لگاتے ہو؟ بی بی نے کہا کہ میں آؤں گی. اب آپ اگر آپ مدینہ تشریف لے گئے یا نہیں بھی گئے تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیے تھے. صرف سیدہ کا دروازہ کھلتا تھا, صرف سیدہ کا دروازہ کھلتا تھا, باقی تمام کوئی بھی صحابی اگر اس نے اندر دروازہ کھولا ہوا تھا, یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دروازہ کھولتے تھے, مسجد نبوی کے صحن میں آ جاتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا سب کے دروازے بند کر دو, صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا. وہ کس کا ہے؟ وہ امیر المومنین کا دروازہ ہے, وہ کھلا رہے گا. جو آپ دعائے ندبہ کے اندر پڑھتے ہیں سد الابواب الا بابا, کہ انہوں نے سارے دروازے بند کروا دیے, صرف امیر المومنین کا دروازہ کھلا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ کے گھر سے ایک راستہ تھا کہ جو مسجد نبوی کے اندر کھل جاتا تھا. اب بی بی نے خطاب کرنا ہے مسجد نبوی میں آ کر, تو 2 راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے کہ وہ اندر کے دروازے سے آئیں مسجد کے اندر اور آ کے خطاب کر لیں. بی بی نے یہ کام نہیں کیا, یہ کام نہیں کیا. وہ دروازے سے باہر نکلی, گلی میں گئیں. انصار کی خواتین کو اپنے پاس بلا لیا تھا, گلی میں گئیں, گلی کا چکر لگا کر مسجد کے اصلی دروازے سے اندر داخل ہوئیں, اصلی دروازے سے اندر داخل ہوئیں. یہ کام کیوں کیا انہوں نے؟ اگر وہ اندر کے دروازے سے جاتی تو اس کے عینی شاہد بہت کم رہ جاتے, آئی وٹنس, آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ کم رہ جاتے. اس کا مطلب کیا تھا؟ تاریخ میں چانس ہوتا, امکان ہوتا کہ کوئی انکار کر دیتا کہ پتہ نہیں سیدہ گئیں یا نہیں گئیں. بی بی نے کہا کہ نہیں, میں گلی سے آؤں گی, خواتین کی اچھی تعداد کو لے کر آئیں. اتنی تعداد آئی کہ کسی کے لیے انکار کرنے کا کوئی امکان نہیں رہے. اب تاریخ میں کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ سیدہ نہیں آئیں, یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ بہت زیادہ لوگوں نے دیکھ لیا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. بی بی نے ایک اور کام بھی کیا, ایک عجیب کام کیا. بی بی کی چال آپ اہل بیت کی خواتین کو دنیا کی عقل مند ترین خواتین پائیں گے. اور جو ہمارے چوتھے سرکار نے اپنی پھوپھی کے لیے ارشاد فرمایا تھا عالمتن غیر معلمہ, آپ وہ سیکھی ہوئی ہیں جس کو کسی نے نہیں سکھایا ہے, یہ اہل بیت کی خواتین کے اوپر صادق ہے. تو جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کوفہ کے بازار میں خطاب کرتی ہیں تو سننے والوں نے کہا کہ زینب نے علی کے لہجے میں بات کی ہے. کیا بی بی زینب کا اپنا لہجہ نہیں تھا؟ ان کا اپنا لہجہ بھی تھا. عرب بہت ماہر ہوتے ہیں الفاظ کو پہچاننے کے. ان کو پتا ہے کہ علی کا لہجہ کون سا ہے، زینب کا لہجہ کون سا ہے، لیکن بی بی زینب نے جان بوجھ کر کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں بات کی. تو لوگوں کو اچانک یاد آیا کہ یہ جو بولنے والی ہے یہ علی کی بیٹی ہے. بی بی سیدہ جب گلی میں تشریف لائیں تو جس چال میں چل کے گئیں راوی دیکھتے ہی کہنے لگا سیدہ رسول اللہ کی چال چل کر گئی تھی، رسول اللہ کی چال چل کے گئی. یہ جو قدم اٹھانے کا انداز تھا یہ رسول اللہ کا انداز تھا. کیوں بی بی نے کام کیا؟ تاکہ پوری دنیا کو بتائے تمہارے رسول کی بیٹی گلی میں آئی ہے، تمہارے رسول کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے. اور اگر مسلمان با عزت ہوتے تو یہیں ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ کیوں تم پر وہ وقت آیا کہ تمہارے نبی کی بیٹی گلی میں آنے پر مجبور ہو گئی. آج اس سے پہلے کہ میں دلائل کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک سادہ سی بات میں آپ سے کروں گا. اس وقت دنیا میں 50 سے اوپر مسلمان ملک ہیں، 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں. اگر ایسا ہو کسی بھی حکمران، کوئی بھی مسلمان ملک ہو، اس کے حاکم سے میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر رسول اللہ کی بیٹی تم سے آ کر ایک شہر مانگے کہ یہ شہر مجھے دے دو، پاکستان لو، سعودی عرب لو، ایران، عراق، یمن، بحرین، قطر، کوئی بھی ملک لے لو، ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے سامنے سیدہ کھڑی ہوں اور کہیں کہ مجھے ایک شہر دو، دے گا یا نہیں دے گا؟ مسلمان اس کی گردن اتار دیں گے اگر نہیں دے گا. اگر اس کے دربار میں آج 1400 سال کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی آئے اور کہے کہ یہ حق میرا ہے، تو کوئی حکمران ہے جو انکار کر سکے؟ کسی کی حیثیت کیا ہے؟ کسی کا مقام کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ کا رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس کو جس نے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، ان کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ جہنم میں جائے گا. کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ فاطمہ کو کون کون ناراض کرنے والے ہیں؟ آیا علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر علم نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے دوسرے صحابیوں کے بارے میں ایسے جملات کیوں بولے تھے؟ پھر عمار یاسر کے لیے کہا تھا تمہیں ایک باغی گروپ مارے گا، پوری دنیا عمار یاسر کو دیکھتی تھی کس جنگ میں مارے گئے. اگر بی بی کے لیے کہا تھا کہ جس سے یہ خوش ہوں اس سے میں خوش ہوں، آج کسی بھی حکمران کے پاس بی بی چلی جائیں کہیں یہ شہر مجھے دے دو، وہ حکمران اس کی خاطر، ذرا غور کیجئے گا، اس کی خاطر کہ دنیا کہے میں وہ ہوں جس سے سیدہ خوش ہوئی، شہر دے دے گا. شہر دے دے گا کیا ثابت کرنے کے لیے؟ کہ میں وہ ہوں جس سے سیدہ خوش ہو گئی. اب میں ایک سوال کروں گا، خلیفہ نے کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب ہے اس کو رسول کی خوشی سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس کو رسول کی خوشی نہیں چاہیے تھی، اس کو اپنی سیاست چاہیے تھی. دنیا کا کوئی بھی آدمی ہوتا اگر سیدہ اس سے کہتی یہ مجھے دے دو، اور اس کو پتا ہوتا کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا جس سے فاطمہ خوش ہے اس سے میں خوش ہوں، تو وہ فوراً کیا کہتا؟ وہ کہتا کتنا اچھا موقع ہے سیدہ کو خوش کرنے کا، میں پورا شہر ان کو دے دیتا ہوں اور ان سے پوچھوں گا کہ بی بی اگر میں آپ کو شہر دے دوں تو آپ خوش ہو جائیں گی؟ اور سیدہ کہیں گی ہاں میں خوش ہو جاؤں گی، تو میں شہر دے دوں گا اور کہہ دوں گا سیدہ مجھ سے خوش ہو گئیں. اس نے نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سیدہ کی خوشی نہیں چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو رسول اللہ کی خوشی نہیں چاہیے، اس کو اللہ کی رضایت نہیں چاہیے، اس کا منصوبہ کچھ اور ہے. یہ بی بی کی طرف سے ہمارے لیے پہلا پیغام ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بی بی کے کام کا ہر پہلو ہم سے کہہ رہا ہے ان لوگوں کی نیچر پہ غور کرو، ان کے کام کو دیکھو، ان کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرو، ان کے کام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے بعد بی بی دربار میں تشریف لائیں. فدق کے اوپر جو کچھ ہوا وہ میں بہت خلاصے کے طور پہ کہہ دیتا ہوں تاکہ ہم واقعے کو بھی بیان کرتے رہیں اور خطبے کے اوپر بھی توجہ دیں. بی بی دربار میں تشریف لائیں، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگ رونے لگے. بعض تاریخوں کے مطابق خلیفہ وقت کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہا، وہ بی بی کے دلائل کا جواب نہیں دے سکا. اس نے ایک دستاویز لکھ کر دی کہ میں آپ کا حق آپ کے حوالے کرتا ہوں، البتہ بہت سارے دلائل کے تبادلے کے بعد، جو میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جب بالکل کوئی راستہ نہیں رہا تو لکھ کے دے دی. بعض روایات کے مطابق بی بی وہ دستاویز لے کر نکلی تو خلیفہ دوم ملے، اس نے وہ دستاویز پھاڑ دی اور کہا کہ یہ حق کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا. ایسا ہوا. یہ تو فدق کا معاملہ تھا، یہ فدق کا معاملہ لوگوں کے درمیان مشکل میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اس واقعے کے تقریباً 90 سال کے بعد، اگر صحیح بولو تو 88 سال کے بعد، 88، عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا. عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ کا ایک حاکم تھا جو نسبتاً مقابلے میں تھوڑا سا ہی آدمی تھا. اس نے پہلی دفعہ فدق اہل بیت اطہار علیہ السلام کو واپس کیا، کہا یہ ہم واپس کرتے ہیں، یہ آپ کا حق تھا. یہ فدق کا باغ، اس کے بعد اس کے مال کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن علامت کے طور پر بڑا معاملہ تھا. 2 سال بعد وہ مر گیا، اس کے چچاؤں نے اس کو مار دیا، بنی امیہ پھر حکومت پر آئے، انہوں نے پھر فدق واپس لے لیا. اس کے بعد ایسے ہی معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ بنی عباس کے اندر مامون الرشید نے فدق واپس دینے کی بات کی، اور کبھی اہل بیت کو کچھ حصہ دے دیا جاتا تھا، کبھی واپس لے لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ باغ تاریخ میں اسی طریقے سے محو ہوتا چلا گیا، ختم ہوتا چلا گیا. لیکن یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا. اب بی بی جو دربار میں تشریف لائیں، انہوں نے فدق کے معاملے کے اوپر اپنا دفاع کرنا تھا، یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ باغ میرا ہے. بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اب خطبے کے حوالے سے بھی 2-4 جملات عرض کر دوں. بی بی نے 2 خطبے ارشاد فرمائے. ہم لوگوں نے ایک خطبہ معمولاً سنا ہے جو بی بی نے مسجد نبوی میں جا کر ارشاد فرمایا، درحقیقت 2 خطبے ارشاد فرمائے. ایک وہ خطبہ جو بی بی نے مسجد میں جا کر ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ایک اور خطبہ ہے کہ جو انصار کی خواتین بی بی کے پاس گھر تشریف لائیں اور ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور اس کے جواب میں بی بی نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا. تو بی بی کے 2 خطبے در حقیقت آپ کو میں یہ عرض کروں گا، اس خطبے کے کچھ حصوں کو میں بیان کروں گا، لیکن آپ سے جو درخواست کروں گا وہ یہ کہ آپ کسی بھی طرح سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا کتابوں کے ذریعے سے بی بی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ایک دفعہ زندگی میں ان کے خطبوں کو پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا ضرور. ایسا نہ ہو قیامت کے دن آپ سے بی بی مطالبہ کریں کہ تم میرے ماننے والے تھے، تم نے میرے کلام کو کیوں نہیں پڑھا جو میں نے اتنی مصیبت میں جا کر کہا تھا. تو وہ خطبہ آپ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. بی بی دربار میں تشریف لائیں، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا. اب یہاں اور بھی تفصیلات موجود ہیں. تفصیل کی ایک تفصیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ بی بی کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا، بی بی کی ذات کا احترام نہیں کیا گیا. آپ کے اور میرے لیے شاید یہ معاملہ اتنا سخت نہ ہو، लेकिन जरा सोचेगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो जब कहीं आती थी तो अल्लाह के रसूल भी खड़े हो जाया करते थे। वो आई और उनके साथ एहतराम नहीं किया गया। बीबी ने खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबे के जरिए बीबी क्या हासिल करना चाहती थी, एक बार फिर लोगों को बताना चाहती थी कि तुमने जिन लोगों को खलीफा बनने के ऊपर खामोशी इख्तियार की है, ये काम सही काम नहीं किया तुमने, इससे दीन इस्लाम की तबाही होगी। उस मौके पर बीबी ने खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबे के पहले हिस्से में बीबी ने अल्लाह ने जो इबादतें वाजिब करार दी हैं उनकी मसलहतों को एक एक जुमले में बयान किया। पहले अल्लाह की हम्द सना की, फिर नबी के मकाम को बयान किया, और उसके बाद अल्लाह ने जो वाजिबात पेश किए हैं, वाजिबात हमारे और आपके सर पे रखे हैं, नमाज, रोज़ा, होम्स, जिहाद, ज़कात, हज, इन सब की मसलहतों को बीबी ने बयान किया और बाज और बारीकियों को भी बयान किया कि मिसाल के तौर पर हमसायों के हुकूक, इसी तरीके से जमात के अंदर कैसे काम करना है माशरे के अंदर, इन तमाम चीज़ों को बीबी ने खुतबे के जरिए इरशाद फरमाया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है, वो ये कि भाई आप अपने बाग के हक के दिफा के लिए किसी अदालत में जाएं तो आपने इबादतों की मसलहतों को क्यों बयान किया कि अल्लाह ने नमाज क्यों वाजिब की है, रोज़ा क्यों वाजिब किया है, इसको क्यों बयान किया? बीबी ने यह बताने के लिए कहा कि ये जिस दीन का तुम नाम ले रहे हो इसका मसदर मंबा हम लोग हैं, ये दीन हमारे घर पे उतरा है। अल्लाह के रसूल 6 महीने तक सैयदा के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुवा व मअदन रसाला व मुख्तलफ अल मलाइका, सलाम आप पर ए अहले बैत नबुवत, नबी के घराने आप पर सलाम, नबुवत के घराने पर सलाम। अब जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के रसूल क्या कहना चाह रहे हैं, जिस नबी की तुम नमाज में गवाही दे रहे हो ना, ये उसका घराना है, इस घराने पर नबी का सलाम। मादनर रसाला, मादन कहते हैं जिसको आप और मैं माइंस कहते हैं, जिसके अंदर से धात निकालते हैं पहाड़ों के अंदर सुराख करके, जहां से हम धात वगैरह निकालते हैं, मिनरल्स, मादन कहते हैं। मादनर रसाला यानी वो जगह जहां से रसालत निकली है, यहां से रसालत निकली है। मुख्तलिफल मलाइका, ये वो घर है जो मलाइका के आने जाने की जगह है, यहां मलाइका उतरते हैं, यहां से मलाइका ऊपर जाते हैं। ये जुमला अल्लाह के रसूल अपनी वफात से पहले 6 महीने तक सैयदा के घर के सामने हर रोज खड़े होकर कहते थे। बीवी जो दरबार में तशरीफ ले गईं, उन्होंने इबादतों की मसलहतों को बयान किया ताकि लोगों को याद दिलाएं कि जिस दीन के नाम पर ये बैठे हैं, इस दीन के मानने वाले, इस दीन के मालिक हम हैं, हमें पता है ये दीन क्यों नाजिल हुआ है, इनको नहीं मालूम। और अब हम चैलेंज से कह सकते हैं कि जो मसलहतें बीबी ने अपने खुतबे के अंदर बयान की, पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर कोई इस खुतबे के बराबर का इल्म कहीं से लाके दिखा दे, बराबर का तो छोड़ दो, इसके मुकाबले पे कुछ भी लाके दिखा दो, और फिर बताओ कि इल्म यहां है या कहीं और है। हमारे एक दोस्त बहुत अच्छी दलील देता था, कहता था ये बताओ दीन इस्लाम की बुनियाद किस पर है, दीन इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है। तो वो कहता था कि जितने भी खुलफा के तुम मानने वाले हो, उन्होंने जो कुछ तौहीद पे कहा है वो लेकर आओ, और हम अपने खलीफा ने जो कुछ तौहीद पे कहा है वो तुम्हारे सामने रखेंगे, फिर बताओ किसके पास तौहीद है और किसके पास तौहीद के मुकाबले में क्या कुछ है। तौहीद यहां से आई है, इल्म यहां से आया है। बीबी ने इस बात को खुतबे के अंदर जाके साबित किया। अब मैं पूरा खुतबा आपके सामने नहीं पढ़ सकता, अगर मैं सिर्फ खुतबा पढ़ूंगा عربی میں اور ترجمہ کروں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ایک ایک جملے کی میں تشریح کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو تین دن اسی کے اندر لگ جائیں گے اور آج کا دن تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے. تو آپ براہ مہربانی خطبے کو ضرور پڑھیے گا اور اس سے کچھ نہ کچھ آپ عکس کریں گے. کل میں انشاءاللہ بی بی کے خطبے میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں، جو دلیلیں بی بی نے پیش کی ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ ان لوگوں نے خطبے کے بعد ایک روایت پیش کی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے میراث نہیں چھوڑی ہے، جو کچھ میراث چھوڑی ہے وہ علم ہے، یہ باغ اللہ کے رسول کی میراث نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس روایت کا راوی خود خلیفہ ہے اور ان کی بیٹی، اور کوئی اس کا راوی نہیں ہے. بی بی نے اس کے اوپر کیا جواب دیا وہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تفصیل سے، کہ بی بی نے اس گھڑی ہوئی روایت کے مقابلے میں کیا جواب دیا، اس کا کیا مقابلہ کیا. اور اسی طرح انہوں نے ایک دلیل دی کہ مثلا اللہ کے رسول میراث نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں، اس کے مقابلے میں بی بی نے کیا ارشاد فرمایا، وہ کل میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اس کے بعد شواہد طلب کیے گئے کہ آپ شاہد لے کر آئیں، تو بی بی امیر المومنین کو گواہ کے طور پر لے کر آئیں. دو گواہ بی بی نے کیوں نہیں دیے، ایک گواہ دیا امیر المومنین، کیوں دیا؟ اگر بی بی چاہتی تو سلمان فارسی سے کہتی تم بھی گواہی دو، ابو ذر غفاری سے کہتی تم بھی گواہی دو، سب سے کہہ سکتی تھیں. کیوں بی بی نے صرف امیر المومنین کو پیش کیا؟ انہوں نے انکار کیا، کہا ہمیں دو گواہ چاہیے. بی بی نے حسن و حسین سے کہا کہ تم گواہی دو، ان دونوں نے گواہی دی، انہوں نے کہا یہ دونوں بچے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ بی بی کوئی مرد گواہی کے طور پہ کیوں نہیں پیش کر رہی تھی، اور بی بی نے امیر المومنین اور حسن و حسین کو کیوں پیش کیا تھا؟ کہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ہدف اور مقصد ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، بی بی کا ہدف بہت واضح تھا، وہ ان کے چہروں پر سے نقاب ہٹا کر ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتی تھیں، اور اسی خاطر ان کے مصائب کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. اور مصائب کا پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سیدہ نے امیر المومنین کو وصیت فرمائی. ایک ایک پہلو اہم ہے. سیدہ جانتی تھیں کہ جو میرے اطراف میں رسول کے دین کے دشمن بیٹھے ہیں، یہ میری لاش سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. وہ جانتی تھیں یہ میرے جنازے سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. تو سیدہ نے ان کی اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے امیر المومنین کو ایک وصیت کی اور کہا کہ علی، کوئی غیر میرے جنازے میں شرکت نہ کرے. ان کو پتا تھا کہ یہ ایک طرف سے میرے حق کو غصب کر رہے ہیں، میری اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں، میرے گھر پہ حملہ کر رہے ہیں، میرے حق کا اور مقام کا انکار کر رہے ہیں، اور جب میرا جنازہ اٹھنے لگے گا تو اس میں روتے ہوئے شامل ہو جائیں گے اور پوری دنیا سے کہیں گے کہ ہم سیدہ کے چاہنے والے تھے. بی بی کو پتا تھا کہ یہ کام کریں گے. بی بی نے اپنی مظلومیت کو ہمارے سامنے واضح کیا اور امیر المومنین سے کہا کہ اے علی، کوئی غیر میرے جنازے میں شرکت نہ کرے. اس وصیت نامے کے تحت بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا پڑا. کتنی آسانی سے میں نے آپ سے کہہ دیا، اور کتنی آسانی سے میں نے اور آپ نے سن بھی لیا، لیکن کاش کوئی حسن اور حسین کے دل سے پوچھے، کوئی زینب اور ام کلثوم کے قلب مقدس سے پوچھے کہ اگر کسی کی ماں مر گئی ہو تو اس کا رونے کا دل چاہتا ہوگا یا نہیں چاہتا ہوگا. امیر المومنین کی اپنی کیفیت عجیب تھی. بی بی سیدہ کے مقدس جسد کو تیار کر رہے تھے، اسما بنت امیس گھر پر تھیں، اسما بنت امیس سے کہا کہ اسما بچوں سے کہنا کہ ماں کے غم میں روئیں لیکن آواز آہستہ رکھیں، آواز اونچی نہ ہو، اگر تمہاری آواز باہر گئی تو دشمنوں کو پتہ چل جائے گا، تمہاری ماں کی وصیت پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ حسن حسین کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال، 8 سال۔ یہ مظلوم بچے اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی مظلومیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نانا کا انتقال کیا ہوا، ہماری ماں پر دروازہ گرایا گیا اور ہمارے باپ کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ اور اب مظلومیت کا ایک اور پہلو آیا کہ ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے گا اور رونے کی اجازت نہیں ہے، بچے گھٹ گھٹ کر رو رہے ہیں۔ اور اگر میں بس ایک جملہ کہوں کہ بی بی زینب کی عمر بہت کم ہے، لیکن گویا بی بی زینب کو بتایا جا رہا ہے کہ بی بی گھٹ گھٹ کر رونا اسے کہتے ہیں۔ کل زندان شام کے اندر جب آپ رونا چاہیں گی اور آپ نہیں رو سکیں گی تو آپ آج اسے ہی دیکھ لیں۔ گویا میں کہوں گا کہ آج زینب کبریٰ ہیں جن کو رونے کی اجازت نہیں ہے، اور کل زندان شام میں حسین کی مظلوم بیٹی ہے جس کو رونے کی اجازت نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے بی بی سیدہ کے جسد اطہر کو تیار کیا، امیر المومنین کے اوپر کیا وقت گزر رہا تھا؟ بس اتنا کہوں گا عزیزو، مولا امیر المومنین مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، جب سیدہ کے جانے کی خبر آئی، یہ جو امیر المومنین ہے یہ حیدر کرار صاحب ذوالفقار، جب مدینے کی مسجد سے اپنے گھر تک آنے لگے تو روایت کہتی ہے 3 دفعہ راستے میں بیٹھ گئے کہ سیدہ کا صدمہ بڑا صدمہ ہے، بس ایک موقع آیا ان کے لاشے کو تیار کرتے ہوئے امیر المومنین نے امامہ اتار دیا اور سر پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ اسما نزدیک آئیں اور کہا کہ علی آپ نے تو کہا تھا کہ بچے بھی اونچی آواز میں نہ روئے۔ کہا اسما سیدہ کے مصائب بڑے مصائب ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ پروردگارہ جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو سیدہ کے اوپر ہونے والے ظلم پر علم رکھتے ہوئے بھی راضی ہوئے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ ان کی نسلوں کو اگر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، آج کے دور میں بھی اگر کوئی سیدہ کے اوپر ہونے والے ظلم کو سمجھتے ہوئے بھی سیدہ کے دشمنوں کو مانتا ہے، خدایا اگر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے خدایا، یہ جو داعش کا لشکر، منافقین اور کافرین کا لشکر جمع ہوا ہے، خدایا یہ قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، اسلام کے لشکر کو، ایمان کے لشکر کو، تیرے چاہنے والوں کے لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، مراجع اعظام جو تیرے دین کی نصرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پاک پروردگار ان کو مزید توفیقات، ان کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار، مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں، ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما۔ خدایا اگر تجھے ہمارا یہ گریہ قبول ہے، ہمیں امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واله الطاهرين.